إيه معبود محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بر درود والرحمت نازل فرما اور اسمع مجھے دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ دے اور اس کے اشارے سرگوشی اس کے منتر اس کی پھونک اس کے برے خیال رکاوٹ داؤ بناوٹ اور اس کے پھندے دھوکے آرزو بلاوے بہکاوے اور اس کے جالوں ٹولیوں پیروکاروں ساتھیوں دوستوں اور اس کے ہمکاروں اور اس کے دھوکوں سے پناہ دے اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس ماہ میں نماز و روزہ نصیب فرما اور اس میں امید پوری فرما اور اس ماہ میں عبادت کرنے کی کمال حد عطا فرما جس میں تو مجھ سے راضی ہو اس میں مجھے برداشت اور خوش رفتاری اور ایمان و یقین عطا فرما پھر اسے میری طرف سے قبول فرما دعائے مکارم اخلاق. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیے تسلیم عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے پروگرام مہمان خدا میں اپنی ٹیم کے ہمراہ خوش آمدید اور خیر مقدم بھی عرض کرتا ہوں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، امید ہے کہ روزے کی حالت میں ہوں گے اور جس خطے عرض پہ بھی ہوں گے آپ بخیر و عافیت ہوں گے. خداوند کریم ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کا واقعی حق ادا کر سکیں اور روزے کا جو حقیقی فلسفہ اور ہدف ہے اس ہدف تک پہنچنے میں خداوند کریم ہماری کمک اور ہماری مدد فرمائے. میں آپ کو زیادہ یہاں پہ تمہید میں نہیں دے جاؤں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ پروگرام مہمان خدا جس طرح سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ایک نئی ہستی سے آپ کی ملاقات کرائیں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کا بھی ہم یہاں پہ آغاز کریں. تو اس آغاز سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کی ملاقات حسب معمول اپنے ساتھی یہاں پہ موجود جو ہیں جناب کفایت حسین سے کراتے ہیں. آئیے. السلام علیکم کفایت صاحب.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خداوند کریم کا شکر گزار ہے کہ توفیق ہو رہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم ناظرین کے کچھ کام آ سکے اور آپ اس میں ہمراہی فرما رہے ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہیں.
بہت شکریہ آپ کا بھی، اور میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ ایک بہت اہم ذمہ داری اس نے ہمارے سپرد کی ہے، شاید ہم اس سے کسی حد تک عہدہ برا ہو سکیں اور اپنی اس ذمہ داری کو کسی حد تک نبھا سکیں. آپ اگر اجازت دیں تو میں بھی ناظرین سے دعا سلام کرتا ہوں.
بالکل.
ناظرین کرام، پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا بھی سلام قبول کیجیے اور میں بھی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہیں آپ پوری دنیا میں خداوند عالم آپ کو صحیح اور سالم رکھے، صحت اور سلامتی خدا کی عظیم نعمت ہے. اور ناظرین آج جو ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہمارے ابھی عزیز دوست جناب بشیر احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم نئے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور نئے موضوع کے تحت اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا اخلاص، یعنی اپنے عمل کو خالص بنانا. اور ناظرین بڑی اہم چیز ہے یہ، یعنی انسان جس وقت کوئی بھی عمل انجام دے تو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے، خدا کے لیے انجام دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مقصد کے لیے انسان کا عمل نہ ہو، یا اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع میں کسی عمل کو نہ کر رہا ہو، یا اپنے عجب اور خود پسندی کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس بنا پر عمل نہ ہو، یا انسان اپنے عمل کو غرور اور گھمنڈ کے تحت انجام نہ دے رہا ہو. تو یہ اخلاص اور خلوص ہے. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوتی رہے گی اور ہم اپنے مہمان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ بھی دیجیے گا، اور یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمیں کال بھی کیجیے گا، آپ اپنے مشورے ہمیں دیجیے اور ہمارے مہمان سے سوال بھی کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ تک یہ مطالب پہنچا سکیں. جی بشیر صاحب.
جی مجھے یاد ہے آپ کی بات سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ گمنڈ انسان اس سے دور ہو، یہ جو بری صفات ہیں ان سے ہمیں کسی ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے.
بالکل بالکل.
اور اخلاص اور عمل جو آپ نے آج سب ہمیں کلام جو آغاز رکھا ہے آپ نے, اور امید ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جو مہمان اور ہستی ہوگی وہ بھی اس پہ صحیح معنوں میں بحث کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے, اس کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور جیسے کہ کفایت صاحب نے یہاں پہ اشارہ کیا, اخلاص پر گفتگو ہوگی اور بہت ہی اہم اور مفید اور دلچسپ موضوع ہے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا
میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہم نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی اخلاص کے اوپر. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور بشیر صاحب, ایک چیز ہے, اخلاص جب ہمارا موضوع ہی ہے آج کا, انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچیں گے, اور ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی گفتگو سے ہم مزید استفادہ کریں گے. لیکن ایک چیز ہے, اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
بالکل.
سب سے پہلے اخلاص نیت میں, یعنی کہا جاتا ہے
انسان کی نیت,
یعنی اخلاص کا تعلق چونکہ عمل سے ہے, ٹھیک ہے, تو اخلاص یا تو عمل سے پہلے
ہو,
عمل کے ساتھ
اور عمل کے بعد,
یہ تین مراحل, یہ تین چیزیں. عمل سے پہلے کا مطلب یہ کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے, جو کام بھی ہم کریں خدا کے لیے کریں.
مجھے لگتا ہے آج کی جو یعنی انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے,
جنہیں
انسانی اقدار میں اگر اس کو شمار کیا جائے تو اخلاص, یعنی کہ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں کسی اپنے نفع و نقصان کے بغیر ہی اس کام کو انجام دینا چاہوں گا,
یعنی اپنا کوئی فائدہ نظر میں نہیں ہوتا ہے. جو کام بھی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کرتے ہیں.
اور کتنی ضرورت ہے آج اس کی,
بے شک, بالکل.
اب دیکھ رہے ہیں کہ پورے, اگر ہم پورے یعنی پوری کائنات میں اگر ہم ایک نظر دوڑائے اور دیکھنے کی
اور بات, ایک چیز سب سے بڑی جو اسلام کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ خالی اس نے تھیوریکل بحث نہیں کی بلکہ اس نے ہمارے سامنے نمونے پیش کیے ہیں. فارسی کا ایک عجیب سا مصرع ہے, واقعی جس وقت اس کو سنتے ہیں تو عجیب انسان وجد میں آتا ہے کہ از علی آموز اخلاص سے عمل, یعنی عمل کا جو اخلاص اور خلوص ہے اس کو حضرت علی علیہ السلام سے ہم یعنی سیکھ سکتے ہیں کہ پوری زندگی حضرت علی کی وہ جو ہے اخلاص
کا گزری. تو یہ مرحلہ بہت ہی اہم ہے, جیسے آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اسلام ہمیں صرف تھیوری نہیں سکھاتا ہے بلکہ پریکٹیکل اور عملی صورت بھی دینا چاہتا ہے چیزوں کو. اور اخلاص سب سے مہم ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر انسان ایک دوسرے کی خدمت کرنا چاہتا ہے, میرے خیال سے اخلاص سے بڑھ کر کوئی عمل
بالکل
نہیں ہو سکتا. آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے تین مرحلے, ایک مرحلہ تو نیت میں گزر جاتا ہے,
دوسرا یہ ہے کہ خود عمل جس وقت انسان
کر رہا ہے
خلوص ہونا چاہیے, یعنی اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے, مدد کرتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا دیکھو ہم ہیں, دوسروں کو دکھا کے کہ ہم اتنی مدد کر رہے ہیں, ریا نہیں ہونی چاہیے, عجب خود پسندی نہیں ہونی چاہیے.
میرے خیال سے جو آج کل روزہ ہے, خود روزہ اس کا بہترین نمونہ عمل ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں اور اس میں کسی کو ریا بھی نہیں, ریا تو
بالکل
ریا بھی نہیں
ہے, جی,
اور خلوص بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان دکھا نہیں سکتا دوسروں کے سامنے کہ میں
روزہ. تو جو آپ نے ابھی آپ نے بیان فرمایا, بالکل معراج ہے خلوص کی,
خلوص کی.
یہاں پہ روزہ خلوص سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں. اگر خالی انسان کو دکھانا ہوتا تنہائی میں جا کے کھا سکتا تھا, پی سکتا تھا
بالکل,
لیکن جب وہ نہیں کھاتا پیتا, اس کا مطلب صرف اور صرف خدا کے لیے عمل کر رہا ہے انسان. اور تیسرا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے عمل کے بعد, یعنی اس عمل کو باقی رکھنا ہے. یعنی کوئی ہم نے نیک کام انجام دیا, ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی چیز سے ہم اپنے اس عمل کو توڑ دیں.
یعنی جیسے یہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, اگر آپ انفاق کر رہے ہیں یا کوئی صدقہ دے رہے ہیں, کوئی خیرات دے رہے ہیں, تو منت
جزاک اللہ,
یعنی
لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى, یعنی اگر کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی احسان کیا کسی پر، تو ایک تو احسان نہ جتاؤ،
نہ جتاؤ،
ہم تھے کہ تمہیں جب ضرورت پڑی تھی ہم نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، ہم نے تمہارے لیے کام کیا،
اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کچھ نہیں کرتے، یہ ہماری منت ہے، ہماری ہمارا احسان ہے،
یہ احسان جتانا ہو گیا یا اس کو اذیت پہنچانا، ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان کا کوئی بھی نیک عمل ٹوٹ جاتا ہے۔
اذیت مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، کبھی ہم نے کسی کے سامنے بات کہی، بھائی اگر میں اس کی مدد نہیں کرتا، اس پہ احسان نہیں کرتا، تو یہ آج اتنی اچھی زندگی نہیں بتا،
اور صرف یہ زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اشارے سے بات ہوتے ہوتے کہیں پہ
آنکھوں سے
اس طرح سے اشارہ، بس اس کو احساس، اس کو ذرا سی اذیت ہوئی کہ کس سے ہم نے مدد لی ہے، بس یہیں پر ہمارا عمل باطل ہو۔
بہت بہت شکریہ، آپ اس طرح سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس پروگرام کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ ڈاکٹر صلاح مشورہ کے حوالے سے ہماری ٹیم نے کلپ تیار کی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور بہت ہی عمدہ اور دلچسپ گفتگو ہوگی، اور آپ بھی لطف اندوز ہوں گے آج ان ایام میں، اور یہاں پہ وقت ہوا ہے ڈاکٹری صلاح مشورے کا، تو دیکھتے رہے پروگرام مہمان خدا۔
ناظرین، آج میں روشنی ڈالنا چاہوں گی کچھ ایسی غذاؤں پہ جو کہ ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہے، یعنی کہ جن کے ہضم ہونے میں کچھ مشکلاتیں آتی ہیں، خاص کر روزوں کے مہینے میں، اور جن غذاؤں سے ہمیں تھوڑا سا روزوں میں پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غذائیں ہارڈ فار ڈائجیشن ہے، یعنی کہ ہاضمیت کے لحاظ سے تھوڑا سا مشکلات کر سکتی ہے انسان میں۔ تو ان میں سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ڈیری پروڈکٹس ہے وہ تھوڑا ہارڈ ٹو ڈائجسٹ ہے، یعنی کہ زیادہ دودھ کا استعمال، مکھن کا استعمال، گھی کا استعمال، اور زیادہ بٹر کا استعمال، ہمیں پنیر کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہارڈ فار ڈائجیشن ہو جاتی ہے۔ اور دالوں کا استعمال، ہم بہت ساری دالیں کھاتے ہیں، پلسز، دالیں، ان کا استعمال بھی ہمیں کم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ڈائجیشن، ہاضمیت کی قوت کم ہوتی ہے۔ اور ایسی سبزیاں جن میں اولیگو سیکرائڈس ہوتے ہیں، جیسے کہ پھول گوبھی، بند گوبھی، اولیگو سیکرائڈس بھی پھر سے ہارڈ فار ڈائجیشن ہوتے ہیں، ہاضمیت کے لیے یہ کافی تھوڑا مطلب ٹائم لیتے ہیں اور تھوڑا مشکلی سے ہضم ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے اولیگو سیکرائڈز والی چیزیں ہمیں جتنا ہو سکے کم کرنی چاہیے یا کم مقدار میں کھانی چاہیے، پھول گوبھی یا بند گوبھی، اور ویسی اسٹارچ ریلیٹڈ چیزیں جیسے کہ پوٹیٹوز یعنی کہ آلو، یا پھر اس کے ساتھ پاستا، کارنز وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال ہمیں جتنا ہو سکے اتنا کم کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب ایسے فوڈز جو کہ ہارڈ ہو ڈائجیشن کے لیے، جو کہ بہت ٹائم لگائے ڈائجیشن میں، روزے کے مہینے میں ہوتا ایسے ہے کہ یہ ایسے غذا بہت دیر تک ہمارے میادے میں اور ہماری انتڑیوں میں جمع رہتے ہیں، تو اس سے پھر اور برے نتیجے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اکثر وہ نوشیا، وومٹنگ، الٹی جیسی فیلنگ آتی ہے، الٹی ہونے لگتی ہے، یا پیٹ کا درد ہونا، مروڑ آنا، کبھی کبھی دست بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے ایسے فوڈس لینا ہمیں جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کرنا چاہیے۔
ناظرین اکرام، پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کس طریقے سے زحمتیں اٹھا رہی ہے تاکہ اس پروگرام کو متنوع بنایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ مطالب اس مختصر سے وقفے میں آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اس وقت جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ایک دوسری عظیم شخصیت یہاں پر تشریف لائیں گی اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے، اور ان کے بیانات سے ہم مستفیض ہوں گے، اور آپ کا تعلق ہے پاکستان سے، جناب لیاقت علی آمان صاحب قبلہ اس موضوع پر ہماری ہمراہی فرمائیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ جی بشیر صاحب،
مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تمہیں نہیں باندھنی ہوگی،
جی بالکل بالکل،
اور سیدھے ہم
کافی ہم
جی بالکل بات ہوگی ہمارے ناظرین سے، اب ہم سیدھے مولانا سے ملاقات کریں گے۔
جی قبلہ سے ملاقات،
السلام علیکم مولانا۔
قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت خوش آمدید ہم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں آنے کے لیے, اور آپ کا شکر گزار ہے کہ اس گرمی میں آپ نے زحمت کی اور یہاں میرے منہ سے اس اسٹوڈیو کو آپ نے
بالکل بالکل میں بھی اپنی جانب سے اور ٹیم کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ پہلے ناظرین سے دعا سلام کر لیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سحر ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ان کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں. خداوند کریم سے التجا کرتا ہوں کہ تمام روزہ داروں کے اعمال عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے, اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے اچھے اچھے پروگرام جو ہے وہ ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ہم ناظرین کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی شکر گزار ہیں.
جی بالکل بالکل.
کیا بہرحال اتنی زحمت کی آپ نے. تو کفایت صاحب, چونکہ موضوع اخلاص ہے, جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا تھا پہلے پروگرام میں, اور آپ نے اس کے مراحل بھی بیان کیے تھے, تو اگر کوئی سوال آپ کی نظر میں ہو.
جی قبلہ, ایک چیز ہے, ہمیں مختلف احادیث میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے اخلاص سے. ہم آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہیں گے کہ روزے کا کیا تعلق ہے اخلاص سے, چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے.
جی جی, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سوال سے پہلے, چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے, اس مناسبت سے ایک نقطہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں.
آپ یہ اجازت کہہ کے ہمیں شرمندہ مت کیجیے, آپ کو اختیار ہے,
آپ لوگ چونکہ میزبان ہیں اور ہمارا تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ماہ مبارک شعبان میں ایک خطبہ دیا,
بے شک
اس کا بعد میں نام پڑ گیا خطبہ شعبانیہ.
بالکل بالکل.
تو اس میں فرمایا کہ ایها الناس قد اقبل الیکم شهر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ, کہ لوگوں ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے, اور یہ اپنی برکتیں رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے,
بے شک.
اور فرمایا یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل, اس کے دن تمام دنوں سے افضل, اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر, اور جو انتہائی ہی قابل توجہ بھی ہے اور باعث تعجب بھی ہے وہ یہ ہے, فرمایا وقد انفاسکم فیہ تسبیح,
اللہ اکبر,
کہ سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. ناظرین اکرام توجہ فرمائیے گا کہ دیکھیں, کھانا پینا نہ کھانا اور نہ پینا یہ تو انسان کے اختیار میں ہے, اختیاری فعل, اور ثواب بھی اختیاری کام پر کیا ہے
دیا جاتا
ہے, لیکن سانس لینا انسان کے اختیار میں نہیں.
جی
کتنا رحیم ہے وہ اللہ کہ جس نے اس ماہ مبارک میں, سانس میری مجبوری ہے,
بالکل
سانس لے رہا ہوں, اس سانس کو بھی تسبیح کا ثواب قرار دیا ہے.
بالکل.
تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں,
اور اس کے ساتھ دوسری چیز اور بھی ہے, نوم حکم فی ہے یعنی تسبیح, سانس, اور جو سونا ہے وہ بھی غیر اختیاری ہے. انسان صرف لیٹ سکتا ہے لیکن نیند کب آئے گی, کون سے لہجے میں, کون سے لمحے میں, انسان کو نہیں پتا.
اور پھر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے,
اللہ
بالکل,
اس سے خود رمضان
کی بہت ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, چاہے وہ سانس لے رہا ہو چاہے وہ سو رہا ہو, لیکن خدا والی کہیں نہیں,
تاکہ یعنی شب میں اگر انسان کھا بھی رہا ہے, دن میں نہیں, میں نے شب کا اسی لیے وہ کیا کہ کھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت, جب سانس لینا عبادت ہے تو اس میں پھر ہر جائز کام عبادت.
یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنا
بہانے تلاش کر رہا ہے اپنے بندوں کو رحمت عطا کرنے کے لیے. جی تو ہمارا سوال,
آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اخلاص اور روزے کا جو ربط ہے.
جی
دیکھیں, روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ریا کا پہلو بہت کم پایا جاتا ہے.
بالکل.
کیوں, بھوک کو کسی کو دکھلایا نہیں جا سکتا, پیاس کو کسی کو نہیں دکھلا سکتے آپ. انسان محض خدا کے لیے جو ہے وہ چند گھنٹے اپنے آپ کو بعض چیزوں سے وہ روکتا ہے,
اللہ اکبر,
اس عمل کو انجام دیتا ہے.
چند گھنٹے مت کہیے, آج تو بہت گھنٹے, 17.5 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ, یعنی واقعی اتنا طویل دن ہے اور گرمی کا ایام.
اور میں یہ یہاں عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر اسلام نے شاید اسی گرمی کے روزے کو مد نظر رکھ کے فرمایا کہ گرمی کا روزہ رکھنا جہاد ہے, الصیام فی الحر جہاد, گرمی کے روزے جہاد ہے. انسان جب یہ 17 اور 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اس گرمی میں, صرف محض رضایت خدا کی خاطر, تو تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم جہاد ہے.
بالکل بالکل. تو اچھا ایک چیز ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بڑا کم تعلق ہے, لیکن ہو سکتا ہے بشیر صاحب, ہوتا ہے نا, مثلا ایک لطیفہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی انسان آیا, نماز پہ نماز, اب ایک شخص آیا, آنے کے بعد اس نے کہا بھائی ماشاءاللہ آپ کافی عبادت کر رہے ہیں, اس نے نہیں خالی نماز ہی نہیں پڑھا, میرا روزہ بھی ہے, تو یہ ہو گیا مطلب.
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے,
یہ یہاں پہ ریا بہت کم, لیکن کم ہے بس اس طرح سے.
اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے عجل بلاغہ میں ان کا یہ فرمان ہے کہ فرمایا فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق, کہ اللہ نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ اپنے بندوں کے اخلاص کی آزمائش کرے. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ مخلص ہے چونکہ اس نے جو یہ اپنے آپ کے لیے تشنگی کو برداشت کر رکھا ہے, بھوک کو برداشت کر رکھا ہے, تو گویا وہ رضایت خدا کو چاہتا ہے.
ورنہ یہ بھی جو بات ہو رہی تھی, اگر تنہا خالی دکھانے کے لیے ہے تو تنہائی میں جا کے کھا سکتا ہے, پھر روزہ ہی نہیں رہا.
اور مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ اگر جیسے آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد ہے, جہاد کے برابر ہے کہ گرمی کا روزہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کے لیے بھی, جیسے مولا علی کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ کہ اس لیے روزہ واجب کیا گیا ہے تاکہ اس کے اخلاص کی آزمائش کی جا سکے انسان کی, تو اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ گرمی کا روزہ رکھنا اخلاص کی معراج,
بے شک
بالکل معراج ہے,
اور اس سے اخلاص کی اہمیت کا بھی
تو کوئی اور پروگرام
جی ہاں, اس میں ایک اور حصہ ہے پروگرام کا, ہم مولانا سے یہاں پہ معذرت چاہیں گے چونکہ پروگرام میں کئی حصوں پہ مشتمل ہے ہمارا پروگرام.
جی
میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, پھر اس کے بعد
انشاءاللہ دوسرے سوالات مولانا.
جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور یہاں پہ جس حصے کی طرف ہم جانا چاہیں گے, اس میں آپ ایک اخلاقی عنوان سے ایک جو کلپ تیار کی گئی ہے جو آپ ہر روز دیکھتے ہیں, جناب مولانا عمار حیدر صاحب قبلہ ہے, اس کلپ میں دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کن اخلاقی فرمائشات کی طرف اشارہ کریں گے. دیکھتے رہے پروگرام مہمان خدا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو میں یوں تو انسان کی ترقی کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں, بہت سارے موانع ہیں, بہت ساری الجھنیں ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہمیشہ صحیح فکر کا چناؤ کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہمیشہ صحیح راہ کا انتخاب کرتے ہیں, پروردگار ان کی مدد کرتا ہے تاکہ اگلے اسٹیپ میں, اگلے مرحلے میں دوبارہ وہ صحیح راہ کو چن سکیں, صحیح خیالات کا انتخاب کر سکیں, صحیح افکار کا انتخاب کر سکیں. لیکن وہ لوگ جو سچائی کی راہ میں, جو حق کی راہ میں چل پڑتے ہیں, ایسا نہیں کہ شیطان ان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شیطان یہ کہے کہ چلو ہم نے آپ کو چھوڑ دیا, نہ. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اور روایتیں بھی ہم سے یہ کہتی ہیں کہ انسان مرتے دم تک, انسان زندگی کے آخری لمحات تک شیطان کی طرف سے بھی اور ملائکہ کی طرف سے بھی میسج دریافت کرتا ہے, یعنی اچھے خیالات اور برے خیالات ہمیشہ انسان کے ذہن میں آتے ہی رہیں گے. لیکن وہ لوگ جو سچائی کی راہ پہ چل پڑے ہیں, جو لوگ اچھائی کی راہ پہ چل پڑے ہیں, جنہوں نے گناہ سے حد اکثر جہاں تک ان کی توان ہے, جہاں تک امکان ہے ان کے لیے, انہوں نے گناہوں سے فاصلہ اختیار کر لیا اور وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے. فرض کریں کہ انسان ہے کہ جس نے اچھائی کی راہ انتخاب کی ہے, گناہ سے بچتا ہے, اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو بچاتا ہے, اپنے پاؤں کو بچاتا ہے, یہاں تک کہ اس نے گناہوں پر غلبہ پاتے پاتے ایک ایسا مقام, ایک ایسا رتبہ حاصل کر لیا انسان نے, اسے تقریباً اپنے ذہن اور اپنی افکار پر بھی انسان کو قابو پیدا ہو گیا ہے. اب وہ انسان فرض کریں نماز پڑھ رہا ہے. میں نے خاص طور سے اس مرحلے کو انتخاب کیا ہے اور اس مثال کو انتخاب کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ہم مومنین کی زندگی میں, کہ جب انسان کوئی عبادت انجام دے رہا ہوتا ہے تو انسان وسواس کا گرفتار ہو جاتا ہے. ایک نئی گرفتاری, انسان کو وسواس کی بیماری ہو گئی ہے. میں نے سورہ پڑھا ہے, مجھے یہ ذہن میں لگ رہا ہے کہ یہ سورہ صحیح نہیں پڑھا ہے. میں نے وضو کیا, مجھے لگ رہا ہے مجھے یہ وضو صحیح نہیں ہے. ذہن بار بار کر رہا ہے یہ وضو یہاں پر اس میں یہ مشکل تھی, اس سورہ پڑھنے میں یہاں یہ مشکل تھی, اس عبادت کو انجام دینے میں یہاں پر یہ مشکل تھی, یہ کام کرنے میں یہاں پر یہ مشکل تھی. یعنی شیطان یہ کوشش کرتا ہے اب انسان کے لیے کہ چلو اس کو ہم گناہ کی طرف تو نہیں کھینچ سکے, پروردگار نے اس کو, ملائکہ نے اس کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے, اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہوا ہے, اور یہ انسان گناہوں سے دور ہو چکا ہے, اب یہ انسان اچھائی کے راستے میں ہے, اب شیطان یہاں پر اس مرحلے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی اس اچھائی کو اس کے ذہن میں بتائے، یہ تمہاری اچھائی ناقص ہے، ہم وضو کر رہے ہیں مثال کے طور یہاں پر، اب بار بار انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں پہنچا، ہاتھ میں پانی نہیں پہنچا، سر پہ مسا صحیح نہیں ہوا ہے، پاؤں میں مسا صحیح نہیں ہوا ہے، نماز شروع کر دیا آپ نے، بار بار انسان کو خیال آتا ہے کہیں سجدہ تو نہیں چھوٹ گیا، کہیں رکوع تو نہیں چھوٹ گیا، کہیں یہ قرآن کا جو سورہ پڑھا ہے کہیں یہ عبارت تو غلط نہیں ہو گئی ہے. یاد رکھیں عزیزوں، پروردگار کا دستور ہے یہاں پر کہ اگر کسی انسان کو وسواس کی بیماری ہو جائے، پروردگار نے کہا ہے کہ جیسا بھی تمہارا عمل ہے، فرض کریں میں نے پہلی رکعت پڑھی، میں نے دوسری رکعت نماز پڑھی، میں تیسری رکعت میں ہوں اور میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، اب مجھے یہ خیال ہے کہ جو میں نے پچھلی دو رکعتوں میں سورہ حمد پڑھی ہے، کیا وہ سورہ صحیح تھی یا سورہ غلط پڑھی ہے؟ میں نے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے غلط بھی پڑھی ہے تو میں نے تمہاری غلط سورہ کو میں نے صحیح مان لیا ہے، تم فقط آگے بڑھو وہاں سے. یعنی انسان، جسے انگلش میں کہتے ہیں انسان اگنور کرے، انسان اس مرحلے کو انسان بالکل اگنور کر جائے. میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا ہے کہیں میں نے وہ چیز غلط تو نہیں پڑھی ہے، خدا نے ادھر سے مجھ سے کیا کہا ہوا ہے، تم نے غلط نہیں پڑھی، اگر تم نے غلط پڑھی تو میں نے تمہارے اس غلط عمل کو میں نے صحیح مانا ہے، اس کو اگنور کر تو آگے بڑھ جاؤ. میں نے فرض کرے میں نے وضو کیا، مجھے بار بار خیال آ رہا ہے میرے ہاتھ میں یہ پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، بالکل سیدھا سا قاعدہ ہے کہ جیسے ہی ذہن میں انسان کے یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں یہاں پانی پہنچا یا نہیں پہنچا، اگر انسان کی حالت عادی حالت ہے، معمولی حالت ہے، یعنی عام طور سے ایسا میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے، فقط مجھے آج شک ہو رہا ہے، میں اپنے وضو کو دوبارہ اصلاح کر لیتا ہوں، ایک بار میں ٹکر سا ختم ہو گیا. لیکن اگر انسان کو یہ خیال آئے بار بار کہ نہیں کہیں ابھی بھی صحیح نہ ہو، کہیں بھی اگر یہ عادت انسان کی بار بار تکرار ہوتی چلی جا رہی ہے، پروردگار کی طرف سے مومن کو دستور ہے کہ انسان اپنے اس غلط عمل کو خدا کے سامنے پیش کر دے. خدا نے کہا کہ میں تمہارے اس غلط عمل کو میں صحیح مانوں گا. اس لیے انسان، یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا انسان کی روحی اور ترقی، معنوی کی ترقی کی راہ میں، وسواس، انسان کبھی بھی وسواس کا گرفتار نہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور گفتگو ہو رہی تھی اخلاص کے بارے میں. کفایت صاحب، اور کوئی نقطہ ہے یہاں پہ؟
جی بڑے اہم مطالب جو ہے وہ جناب آوان صاحب قبلہ نے بیان کیے یہاں پہ، اور نکات تو بہت ہیں لیکن ہم قبلہ ہی سے سننا پسند کریں گے. ابھی آپ اہمیت کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے، اخلاص کی اہمیت، اسی پر اگر آپ اور مزید روشنی ڈالنا چاہیں، ورنہ میں پھر دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں.
جی دیکھیں، اخلاص یعنی اپنے عمل کو خالص کرنا،
بے شک
اپنے اعمال کو خدا کے لیے
جی
انجام دینا،
بے شک
اس کو کہتے ہیں اخلاص.
جی
جو انسان اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دیتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں،
بے شک.
اور روح ہے عبادات ہے اخلاص.
اللہ اکبر.
اسلام کا اخلاقی نظام ہی کچھ اس طرح ہے
جی
کہ صرف کام کو اہمیت نہیں دی بلکہ نیت کو بھی اساسی اہمیت ہے.
بالکل بالکل،
نیت کو اساس قرار دیا گیا.
بالکل،
یہ اسلام کے اخلاقی نظام اور عبادی نظام کی خصوصیت.
نیت کی آپ نے بات کی ہے تو یہاں اتنی اہمیت دی گئی ہے ہمارے نیت کی کہ انسان اگر ایک عمل کی نیت کرتا ہے، اگرچہ وہ وسعت نہیں رکھتا کہ اس کو انجام دے سکے، استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، لیکن صرف نیت پہ خدا بندہ عالم اس کو پورا اجر دے دیتا ہے. مثلا سوچے کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں اس غریب کی مدد کرتا، تو وہ جو صرف اس نے احساس کیا نا، اس کے اوپر خدا بندہ عالم اس کو پورا اجر دے گا. تو واقعی نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے.
تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس نیت کو اہمیت دی اور اخلاص کو اتنی اہمیت دی کہ کوئی عمل بھی بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہے.
جی
اہمیت اخلاص کے لیے یہی کافی ہے،
بے شک،
کہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط اخلاص کو قرار دیا گیا.
جی
کہ اگر اخلاص ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے.
بالکل.
حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی جی بیان کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ عبادت خالصہ یہ ہے
جی
کہ انسان اللہ یرجو رجل الا ربہ، انسان سوائے اپنے پروردگار کے کسی اور سے امید نہ رکھے. ولا یخاف الا ذنبا، اور سوائے اپنے گناہوں سے کسی اور سے نہ گھبرائے، کسی اور سے
نہ ڈرے،
نہ ڈرے،
بالکل کسی سے خوف نہ کھائے،
کسی سے. اللہ
مجھے لگتا ہے کہ یعنی جو اخلاص جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں اور جو اہم چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید صرف اسلام ہی وہ ایسا دین ہے جس میں یہ امتیاز پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی بنیاد اخلاص پر رکھی, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. شاید ہی مجھے لگتا ہے کوئی اور دین یا کوئی مذہب اس کی طرف اشارہ کرے کہ آپ کو صرف محض رضا الہی کے لیے کوئی کام کرنا.
کچھ ہیں ادیان جن میں نظر آتا ہے, لیکن وہ کچھ ایسے ہیں, مثلا وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرو امید کی تمنا مت کرو. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم یعنی نیکی کر دریا میں ڈال, اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کام بھی کرو تم امید کی تمنا امید مت رکھو کہ کوئی ہمیں اجر ملے گا. لیکن یہ کہ خدا کے لیے ہمیں امید ہے اجر کی, لیکن کس سے؟ خدا سے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اجر کی امید.
اور پھر جب انسان خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے اسے دوسروں کی پرواہ نہیں رہتی.
بے شک
اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت مخلص ہوگا جب دوسروں کی تعریف و تمجید اور دوسروں کی مذمت اس کے لیے فرق نہ کرے.
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بالکل کوئی فرق
نہیں کرتا کہ اس کے عمل کو لوگ پسند کر رہے ہیں یا پسند. آپ امام خمینی کی زندگی کو دیکھیں کہ امام خمینی اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں, ان کے لیے فرق نہیں کرتا کہ کوئی ان کی موافقت کر رہا ہے, ان کی حمایت کر رہا ہے, کوئی اس کو پسند کر رہا ہے یا پسند نہیں کر رہا.
اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب محض خدا کے لیے.
یہ اہم چیز ہے, یعنی اگر خدا کے لیے نہ ہوتا لوگوں کے لیے ہوتا ہے تب تو لوگوں کے
پہلے وہی دیکھتے میرے ساتھ کتنا بڑا جو ہے وہ
مجمع ہے
جی
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں ہے, میں چاہے کامیاب ہوں چاہے کامیاب نہ ہوں, میں نے اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے, اپنے فریضے پر عمل کرنا
ہے, ہمیں صرف کوشش کرنی ہے, نتیجہ جو بھی ہوگا وہ خدا کے ہاتھ میں جو بہتر سمجھے.
اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان اپنے اعمال کو خدا کے لیے انجام دے. خالص وطن للہ.
قبلہ یہ اور بتائیں آپ کے انسان کی زندگی میں اس کا کیا کردار ہے اخلاص کا؟
دیکھیں سب سے پہلے جو اخلاص کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے, خدا کی رضایت حاصل ہوتی ہے, اور خدا کی رضایت کا نتیجہ انسان کی فلاح اور سعادت اخروی ہے. کہ انسان جب خدا کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو خالصتاً خدا کے لیے انجام
دے. بالکل بالکل.
تو اسی وجہ سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کر دوں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ انسان جو خالصتاً خدا کے لیے انجام دیتا ہے وہ خدا کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اسی فرمایا تقرب العبد الی اللہ عز وجل بالاخلاص, کہ انسان خدا کی قربت جو ہے اخلاص کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتا ہے. ایک اور فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان کے کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے.
بے شک
جو انسان خدا کے لیے کام انجام دیتا ہے خدا اس کی غیبانہ مدد کرتا ہے, اسے غیبانہ مدد حاصل ہوتی ہے.
دنیاوی امور میں بھی آپ دیکھ لیجئے انسان, یہ دیکھیے حدیثوں میں بھی آیا ہے اور حقیقت بھی ہے, انسان اگر کوئی کام دنیا کے لیے کرتا ہے تو دنیا اس کو کبھی نہیں ملتی, لیکن اگر دنیا سے فرار کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے
آتی ہے.
تو انسان ظاہر ہے جب خدا کے لیے عمل کر رہا ہے تو دنیا خود بخود اس کے پیچھے آئے گی, کیونکہ وہ دنیا کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. جی بالکل, برکت پیدا ہوتی ہے.
برکت
اور یہاں پہ ایک چیز اور, چونکہ یہ مہینہ رمضان کا ہے اور شیطان جو ہمارا بدترین دشمن ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے, تو یعنی شیطان کے مقابلے میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے وسیلہ ہے اور جو اوزار ہے وہ اخلاص,
جو اسلحہ ہے,
اسلحہ ہے. یعنی صرف اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ شیطان نہیں کرتا. اس نے پہلے دن بھی جب خدا کے سامنے کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا, وہاں بھی کہا تھا الا عبادک من المخلصون, یعنی جو مخلص بندے ہیں تیرے جن میں اخلاص پایا جاتا ہے
ان کو میں نہیں کر پاؤں,
ان کو میں نہیں کر پاؤں گا, یعنی ان پر میرا کوئی بس نہیں چلتا.
اور پھر انسان جو خدا کے لیے اعمال انجام دیتا ہے خالصتاً للہ, اس کے نتیجے میں احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ خدا اسے بصیرت حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے.
یہ حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے, اور حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں, بصیرت کسے کہتے ہیں, یہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے, لیکن یہاں پہ وقفہ لیں گے ہم, پھر اس کے بعد
معذرت کے ساتھ.
تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور بہت ہی عمدہ گفتگو دیکھ رہے ہیں آپ جناب لیاقت علی اعوان صاحب کے بلا سے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, یہاں پہ ایک اور کلپ کا وقت ہو چکا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے.
قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فحل على الرسل إلا البلاغ المبين. میرا نام محمد معروف حیدر ہے, میں پاکستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے 5 سال پہلے قرآن کو ختم کیا ہے, اور قرآن حفظ کرنے میں مجھے تقریباً 4 سال لگے ہیں. میں قرآن کی طرف اپنے والد کی تشویقوں سے, ان نے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن حفظ کرنے کے لیے بہت تشویق کی, اس سے آئے ہوں اس کی طرف. اور میں نے قرآن میں بہت سے, قرآن حفظ کرنے میں بہت سے فوائد دیکھے ہیں. اور میں اپنے خود کے ہم سے نسال نوجوانوں کو تشویق کرتا ہوں قرآن حفظ کرنے کی طرف.
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتمكنون.
میں قرآن حفظ کرنے کے لیے جو لوگ چاہیں قرآن حفظ کریں ان کو کچھ چیزیں بولتا ہوں کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے وہ چیزیں بہت مفید ہیں, جیسے نظم رکھنا, ارادے قوی رکھنا. اور قرآن اگر کچھ حفظ کر لیا ہے, حفظ کرنے کے بعد نہ بات چھوڑیں, اس کو ادامہ دیں اور ختم کریں اور ہمیشہ اس کا دورہ کرتے رہیں.
ایسے الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے. اور دورے میں جو بھی جز آپ کا دورہ ہے, فرض کریے کہ آپ کا آخری پارہ ہے, جز سی ہے, 30واں پارہ ہے یا پہلا جز ہے, کبھی بھی اس کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو ہمارے پورے طور پر حفظ ہے, مسلط ہے, اس کو ہم آج دورہ نہ کریں, آگے بڑھ جائیں, نہیں. دورہ جو بھی جز آپ کا ہے اس کو اس طریقے سے آپ دورہ کریے گویا آپ ابھی حفظ کر رہے ہیں.
ناظرین اکرام, پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے حافظ قرآن نے ہمیں کیا کیا درس دیے ہیں. خداوند عالم ہمیں بھی قرآن خانوں میں اور صاحبان قرآن میں شمار فرمائے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
جی, چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وقت میں کافی گنجائش نہیں ہے, میں لیاقت صاحب سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک منٹ ہمارے پاس, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے
جی, یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ.
دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو بصیرت
جی
اور دانائی اور حکمت, جس بصیرت کے ذریعے انسان حق کو اور باطل میں تمیز دے سکتا ہے,
بالکل
جس بصیرت کے ذریعے سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کون مظلوم ہے کون ظالم ہے. تو یہ ماہ مبارک مہینہ ہے جس میں انسان دوسروں کی مشکلات کو بھی در کر سکتا ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے ناظرین کی خدمت میں کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس وقت عالم اسلام میں مسلمان مختلف مشکلات کا شکار ہیں, فلسطین میں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں, شام میں مسلمان
پوری دنیا
برما میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں. تو مسلمانوں کو یاد رکھیے
جی, اور یعنی بالکل ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھا جائے, اور جہاں تک ممکن ہو جس طرح سے ممکن ہو ان کی مدد بھی.
اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو مستحق ہو مدد, ان کی مدد
کی مدد کی جائے, کیونکہ مہینہ ہی ایسا ہے. بالکل جو ہے بصیرت اور عنایت ہی انسان کو صحیح راستہ دکھا سکتی ہے.
اور وہی انسان جب خدا کے لیے جب کام کرتا ہے تو اس وقت, یعنی انسان اگر چاہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں تو پھر وہ نہ شرق سے ڈرتا ہے نہ وہ غرب سے ڈرتا ہے, وہ خدا کے لیے کرتا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا,
کفایت صاحب آپ نے بھی ساتھ دیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.
تو ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے ویب سائٹ چیک کیجئے اور ای میلز بھی ہمیں لکھیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ, فی امان اللہ.
بشر رمضان.